الحمد لله الذي جعل لنا الحمد مفتاحا لذكره والسبب للمزيد من فضله والدليل على ادائه وعظمته وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لقائه مانع فقرا اجناسا بدائع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة الأفائل لا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الذين تكرم الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا ایک مخصوص جگہ پر کنسیو کیا جائے اور حیات انسانی کا سلسلہ آگے بڑھ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات انسانی اپنے آغاز سے پہلے کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی تھی. اگر انسان اس بات کو سمجھ لے تو بنیادانہ نظریات کا خاتمہ ہو جائے گا. اور آج کل یہ فیشن چل چکا کہ صاحب میں ایتھیسٹ ہو چکا ہوں, اس بات کی بھی کوئی جگہ باقی نہ رہے گی کہ انسان یہ سوچ لے کہ آخر وہ نہ تھا کیسے آ گیا. حضور ایسے آیا کہ بس ایک سسٹم تھا, تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سسٹم کو کس نے بنایا, بس یہ سسٹم بن گیا. اب بات گزرا مزید باتیں کروں, اس سے پہلے کہ بات کو مزید باتیں کروں, آیت کو ذرا ایک ہلکا سا اوپری سرفیس کے ساتھ ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ جو آیت میں نے سرنامہ کرام کے انتخاب کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ یا نمونا جانتے ہیں ظاہر من الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کا یہ اوپری حصہ ایک ہلکا سا سرفیس کو جانتے ہیں کہ انسان وہ ہماری آخرت ہوں غافل ہوں, اور آخرت سے تو یہ لوگ بالکل ہی بطور کل غافل ہے, بالکل غافل ہے, آخرت کی جانب ان کی توجہ ہی نہیں ہے. اگر پروردگار یہ کہہ دیتا یہ لوگ دنیاوی زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں تو شاید انسان کو سکون آ جاتا, لیکن پروردگار نے ایسا توجہ رکھ کر دیا انسان کے اوپر کہ یا لمن ظاہر ادھر حیات دنیا, دنیاوی زندگی کو بھی مکمل نہیں جانتے, دنیاوی زندگی کے اوپر کے ہلکے سے خاکے کو جانتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ انسان اگر سینہ تان کر قدرت کے سامنے آ کر کہے کہ وہ زمانہ اور تھا کہ جب آپ پریشان ہو جاتے تھے, کسی کو بخار آ گیا آپ نے کہا, اس کے بعد وہ بڑھ گیا, مختلف جراثیم تھے, تپیدق کے جراثیم تھے, ٹی بی کے جراثیم تھے, وہ ہو گئے, آپ نے کہا خدا کی منشا, خدا کی قدرت یہ تھی, خدا کی طاقت کا تقاضا یہ تھا, قسمت یہ تھی. دیکھیے آپ انسان جب تک احمق اور نادان تھا وہ گیپ فلنگ کے طور پر خدا کے وجود کو لاتا تھا. اب ہمیں خدا کے وجود کی ضرورت نہیں, اب خدا کا وجود ہم اس کا اقرار کیوں کریں؟ اب گیپ فلر انسان کے جہل اور اگنورنس جب انسان تھا تب اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت نہیں, خدا جیسے ایک عجیب و غریب وجود کے ذریعے. لیکن اب جب کہ انسان کو عقل آ گئی ہے اور انسان سمجھ گیا خدا چیز کوزل افیکٹ کا قانون, یہ وجہ ہے, یہ اس کا سبب ہے, یہ اس کا مسبب ہے. آپ نے دیا سلائی کو مجلس کی لکھیا کے اوپر رگڑا, آگ جل گئی, کل تک آپ پریشان ہو جاتے تھے, آج سمجھ میں آ گیا کہ فاسفورس سلفر اور نائٹرجن کیا کیا کیمیکل سے انہیں اس طرح سے رب کیا جائے, رگڑا جائے, آگ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ مت کہیے کہ آگ خدا کی شرکت کا نتیجہ ہے, کہ جب آپ احمق اور نادان تھے, جب انسان جاہل تھا, جب اسے علم تھا, تب وہ اس گیپ کو فل کرتا تھا ایک ایسی چیز کے ذریعے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. گویا اپنے دل کو پہچانتا تھا خدا 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 کا نام لے کر, لیکن اب عقل آ گئی تو خدا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اب سائنس کے پیچھے چلیے, خدا کو کہیں دور نعوذ باللہ پھینک دیجیے. جب خدا کو دور پھینک دیا تو خدا کے لائے ہوئے دین کو بھی دور پھینک دیا. نہ خدا رہے گا نہ اس کا دین رہے گا, آپ آزادی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور پھر یہ دنیا جنگل کی صورت میں آ جائے گی. لیکن عزیزہ نے گرامی اس پروردگار نے کہ جس نے آپ کو اپنی طرف نسبت دی, فرقت انسان کو اپنی طرف نسبت دی, اس نے کہا انتو مطلب تم ہو مدد بسنے ہم نے حمد جلوم, کیا تم یہ جو پانی آسمان سے برستا ہے اسے تم پرساتے ہو یا ہم پرساتے ہیں؟ انتم نزعون نمو ہم نے حمد زالعون افرائیتم بر تحرسون. یہ جو تم کھیتی, عجیب الفاظ ہیں قرآن کے, بخدا سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا جس انداز سے گفتگو کرتا ہے, کس انداز سے انسان کے شعور کو اوپر لانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اللہ اکبر, ہائے انسان تیری نیرنگی اور چیرا دستی اور تیری شیطانیاں اور چالاکیاں کہ مسلسل پروردگار کے پیغام کو ٹھکرانے کے سلسلے میں کوئی دقیقہ فرو گزار نہیں کر رہا, کسی کوشش کو چھوڑ نہیں رہا. پروردگار کہہ رہا ہے کہ آج تم اے انسان, کیا تم نے دیکھا اپر آئے تم پر داخل ہوں, کیا تم نے دیکھا کہ جو کھیتی تم اگاتے ہو. دیکھیے ایٹریبیوشن انسان کی طرف دے رہا ہے پروردگار, اگر تم تذرا ہو نہ ہو وہ کھیتی جو تم اگاتے ہو, کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اگاتے ہو؟ پروردگار خود ہی کہہ رہا ہے کہ تم اگاتے ہو, اور پھر خود ہی پوچھ رہا ہے کیا تم اگاتے ہو؟ تو پروردگار جھنجھوڑنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ظاہری لحاظ سے اپنے ہاتھ میں پھاوڑا اور بیلچا اور ہل بیل دے کر یہ نہ سمجھتا کہ تم اگاتے ہو, اگاتے تم ہو ظاہری لحاظ سے, لیکن سورج کو کس نے خلق کیا؟ اچھا خان تو خدا کا وجود نہیں ہے, سورج تو ہے تمہاری طاقت سے باہر ایک وجود. کہ اگر نہ ہوتا تو کھیتی ہوگی نہ پاتی، زمین کو کس نے طاقت دی؟ ہم نے طاقت دی. وہ آیت الحم الارض المیتۃ الذی احییناها فاخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، کہ دیکھو ہم نے اس زمین کو ایسی طاقت عطا کی، اس میں سے انگور نکلے، اس میں سے کھجور نکلا، یہ زمین کو طاقت اور زندگی کس نے عطا کی؟ پروردگار، جس زمین میں سے پھل پھل پتے بوٹے پودے درخت نکل رہے ہیں، اس کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے کہ زمین زندہ ہے، حیات رکھتی ہے. تو آپ اس وقت انسان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن آج کا انسان سمجھ گیا کہ جب انسان میں زمین میں موجود کیمیائی مادے اپنی پوری مقدار میں ہوتے ہیں تو زمین زندہ ہوتی ہے. زمین کی زندگی نظر کیسے آتی ہے؟ اگر اس زمین میں کوئی بیج لگایا جائے وہ بیج زندہ ہو کر ایک پودا بن جاتا ہے، ورنہ مردہ ہو جاتا ہے. تو تم جو غیر بین میرے نوجوان جو دوست بیٹھے ہیں یہاں پر سننے والے، اور نوجوان جو بچے بیٹھے ہیں وہ غور سے سنیں، آج کا یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا ایک غیر فلنگ کی والی چیز ہے. جب تک آپ کے پاس عقل، شعور، ہوش، دانائی، توانائی نہ تھی، سائنس میں ترقی نہ کی، نہیں کی تھی آپ نے، اس وقت خدا خدا کیا کرتے تھے آپ اور ٹھیک تھا، نہیں سمجھتے تھے نا. اب تو ہر چیز کے کاسٹ کو ڈسکور کر لیا، اب آپ خدا کو کیوں لاتے ہیں؟ اٹھا کر دیکھیے نعوذ باللہ اس غیر فلنگ والی چیز کو، اس غیر فلر کو. اب آپ کو منتقد الفراغ ہے، بالکل فراغ کی ضرورت نہیں، کہ مجھے جگہ خالی تھی اسے بھرنے کی ضرورت نہیں، اسے تو ہم نے بھر دیا نا سائنس نے آ کر. تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ حضور آپ نے دل کا آپریشن کیا، آپ نے دل کا آپریشن کیا، آپ نے اس کے اندر کیا کیا؟ اب یہ سب جانتے ہیں، میں کیا بتاؤں، میرا شعبہ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ حضور اس میں چکنائی آ گئی تھی دل میں، دل کی رگیں بند ہو گئی تھی. سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے، ہم نے اسے صفائی کی اور اس کے بعد خون دوبارہ دوڑنے لگا، پورے جسم میں پہنچنے لگا. ہم نے کہا یہ دل صحیح سے کام کر رہا ہے. اچھا، تو آپ نے جو یہ کہا کہ دل صحیح سے کام کر رہا ہے، دل کی ان رگوں نے آپ کے آپریشن اور سرجری کے عمل کو کیوں قبول کیا؟ ڈاکٹر مولانا صاحب دیکھیے، دل کی رگوں کی بناوٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں آپ خدا کا نام مت لائیے، خدا تو جہل کی نشانی ہے نا، خدا جہالت کے ایام کی نشانی ہے، وہ گیپ فلر ہے. اب آپ گفتگو کو اس انداز سے کیجئے کہ سائنس تک بات رہے، آپ کی ڈسکور جو آپ نے چیزیں کی ان تک بات رہے، سائنس کی ترقی تک بات رہے. یہ جو دل کی رگیں ہیں یہ اس انداز سے ہیں، کسی نے بنایا نہیں ہے، یہ اس انداز سے ہیں. کس انداز سے ہے؟ کہ زمین میں ٹانکا لگایا جائے تو یہ برداشت کر لیتی ہیں اور جڑ جاتی ہیں، زمین میں اسپرنگ ڈالا جائے تو یہ کھل جاتی ہیں. ان میں ایک الاسٹسٹی ہوتی ہے، ان میں ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ جس کے بعد یہ چڑ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، جگہ بن جاتی ہے اور خون دوڑنے لگتا ہے. اگر حد سے زیادہ مشکل ہو جائے تو بائی پاس بنا کر ایک نیا راستہ نکال کر اس رگ کو وہاں سے گھما کر ایک نئی رگ، ایک نیا راستہ بنا دیا جاتا ہے، وہاں سے خون جانے لگتا ہے. تو خون میں یہ طاقت کس نے ڈالی کہ وہ کہنے لگے کیسے آپ نے یہ کام کیا؟ اس کی خاصیت یہ ہے حضور، دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں، اب یہاں سے بہت توجہ فرمائیے گا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی خاصیت یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کسی بنانے والے نے اسے بنایا. تو میں یہی تو بتاؤں، جہالت کی بات ہے کہ آپ تو 2000-4000 سال پرانی بات کر رہے ہیں، بنانے والے نے بنایا، چھوڑیے ان باتوں کو، اس کی خاصیت ایسی ہے. تو آپ سے سوال یہ کیا جائے گا کہ یہ بیٹر ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں یہ بیٹر ہے، تو مجھے بتلائیے کہ بیٹر میں کانشیس ہوتا ہے، بیٹر انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، بیٹر میں علم ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر علم نہیں ہوتا تو مادے نے اپنے آپ کو یہ توانائی کیسے دی کہ دل کے مقام کی رگوں میں یہ خاصیت آئے کہ وہ جڑنے اور ٹوٹنے کی صلاحیت رکھ سکے؟ اور دیکھیے میٹر سے آگے کی چیز تھی انرجی. اب آپ کائنات کے نقطۂ آغاز کو، اسٹارٹنگ پوائنٹ کو، یا انرجی کہیں یا میٹر کہیں، سوال اپنی جگہ پر رہے گا کہ انرجی اگر میٹر میں تبدیل ہوئی، میٹر یا ماس انرجی میں تبدیل ہوا، چاہے انرجی میٹر میں تبدیل ہوئی ہو، چاہے میٹر انرجی میں تبدیل ہوا ہو، سوال میرا اپنی جگہ پر رہے گا. سوال انبیاء اور ان کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اپنی جگہ پر رہے گا کہ یہ بتلائیے کہ میٹر یا انرجی نے اپنے آپ کو یہ شعور، یہ ادراک یہ عقل یہ نالج کیسے دی کہ ایک کھانا ہے جو آپ لینے میں آپ کے جا رہا ہے, پیدا اسے رگڑ کر اس سے توانائی بنا رہا ہے, خون بنا رہا ہے, یہاں پر جب وہ توانائی اور خون آتا ہے تو ناخون کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, جب آنکھ میں آتا ہے تو آنکھ کے رگوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, یہ تبدیلی کیوں نہیں ہوتی؟ آنکھ میں سے ناخون نکل آیا, ناخون کی جگہ پہ آنکھ نکل آئے. کہ دیکھیے ہم سے برا تو آپ کا حال ہے, ہم سے قدرت اور طاقت کو مانتے ہیں کہ جسے بغل آپ کی گیپ فلنگ ہے وہ گیپ کو فل کر رہے ہیں, آپ تو اس سے بدتر بات کریں کہ سسٹم ہے بھائی یہ کیوں ہے, آپ تو سائنس پڑھتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں خدا کے وجود کی ضرورت نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو سمجھ دیا, تو آپ کا علم ایک جگہ پر جا کر یہ جواب کیوں دیتا ہے کہ بس یہ ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ہے تو اب اگر بات سائنس کی ہے تو پھر مجھے اگلا سوال کرنے دیجیے, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو ڈسکور کر لیا, ہر چیز کو ہم نے انوینٹ کر لیا, جو چیزیں پہلے سے موجود تھیں انہیں ڈسکور کیا, جو نہ تھی انوینٹ کیا, تو مجھے اس سوال کا جواب دیجیے کہ اس میں یہ خاصیت اس کی اس کا یہ کیریکٹرسٹکس کیوں ہے, اس کی کوالٹی کیوں ہے, کس وجہ سے ہے؟ وجہ مجھے بس یہ ہے. تو حضور پھر یہاں پہ سوال آئے گا کہ مانتا ہے, مانتے میں کانشیس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, مانتا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ مانتا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے تو پھر یہ الگ گفتگو چلی جائے گی کہ اس میں یہ انٹیلیجنس اسے کس نے عطا کی, آپ کہیں گے بس یہ ہوتی ہے. یہیں پر آٹھویں امام حضرت امام عابد حسن علی بن موسی رضی اللہ علیہ السلام کم سمپل اور سیدھا سارا مناظرہ نظر آتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ مولا مجھے بتائیے خدا کہاں ہے؟ امام نے پوچھا مسنون انتم ہے یا مسنون؟ بخدا یہ مناظرہ اگر ایک جگہ جمع ہو جائے اور ہمارے بچوں کو یہ مناظرے پڑھے جا پڑھائے جائیں تو بہت سے عقیدے اور اعتقادات کے مسائل حل ہو جائیں. آسان انتم ہے مسنون انتم ہے یا مسنون؟ ایسا مجھے یہ بتا, تم نے خدا کے بارے میں سوال کیا کہ تجھے کسی نے بنایا ہے یا تجھے کسی نے نہیں بنایا؟ اب جتنا بھی آپ سوچیں 1400 سال بعد ہم یہاں اس مقام پر بیٹھ کے کہ کوئی تیسری شخص کوئی تیسری کنڈیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اب یہ شخص چپ ہو گیا, سر جھکا کے بیٹھ گیا, کیوں جواب نہیں دیا اس نے؟ اگر یہ کہتا کہ ہاں مجھے کسی نے بنایا ہے تو امام پوچھتے وہ کون ہے, اور اگر میں کہتا نہیں مجھے کسی نے نہیں بنایا تو امام پوچھتے کیا تم پہلے دن سے اسی طرح سے؟ اور پھر امام نے اگلا سوال کیا کہ اگر تجھے کسی نے بنایا ہے مانتا کب بنتا نفس ہے اور کب بن کا ہے روکا؟ شخص یا تو تجھے تیرے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. اگر تو کہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو بنایا تو میرا سوال یہ ہوگا کہ اگر تو نے اپنے آپ کو بنایا اس کا مطلب ہے تو اپنی خلقت اور اپنی کریشن سے پہلے موجود تھا, جب تو اپنی کریشن سے پہلے موجود تھا تو تو نے کس چیز کو بنایا؟ وہ تو پہلے سے تھی. اور اگر تجھے کسی اور نے بنایا جو تجھ جیسا تھا تو جب وہ تجھ ہی جیسا تھا تو اس میں یہ طاقت کیسے آئے کہ اس نے تجھے بنایا؟ اور اگر کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو تجھ سے کہیں بلند مرتبہ ہے اور اس نے تجھے بنایا ہے تو وہ کہاں ہے اور کون ہے؟ بخدا ایک دور بھیجا کے وہاں کی بارگاہ میں کی ضرورت انسان کو اس لیے ہے کہ عالم غیب میں کوئی ہستی ایسی ہے، کوئی ذات ایسی ہے کہ جو ہماری زندگیوں سے پہلے، انسان اور انسانیت کی زندگی سے پہلے وہ چیز موجود تھی، اس نے کچھ قوانین کے مجموعے کو، کچھ لاس کو، فقہ کو، قوانین اور قواعد کو بنا کر بھیجا کہ تم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اچھا کیوں گزارے ہم اپنی زندگی؟ کیونکہ صرف زندگی تمہاری یہاں ختم نہیں ہوگی، وہم عن الآخرت ہم غافلون، اس کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کا اس زندگی سے تعلق ہے، اور تمہاری اس زندگی کا اس زندگی سے تعلق ہے جو تم نے شکم مادر میں گزاری. اس انداز سے شکم مادر میں بچے کی نگہداشت کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ اسے قدم رکھنا ہوتا ہے اس دنیا میں، وہاں جو کمیاں اور خامیاں رہ جاتی ہیں وہ اس دنیا میں آتی ہے. لہذا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے انسانی زندگی کا، کہ جس میں پچھلی والی زندگی اگلی زندگی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اور بعد والی زندگی موجودہ زندگی کا نتیجہ اور ایفیکٹ بنتی ہے. اس لیے جس مقام پر، ہر مقام پر آپ ہیں، اس زندگی کو بہت اچھی طرح گزاریے، ان قوانین کے تحت گزاریے کہ جن قوانین کا نتیجہ اور اثر اگلے مرحلے میں آپ کو دیکھنا اور فیس کرنا ہے. کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مشکلات میں انسان پڑ جائے گا. اب یہاں پر قرآن نے عجیب انداز سے آواز دی، وہ آیت کے جو آپ سب حضرات جانتے ہیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دیکھو کہ جس شخص نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی اس دنیا میں، وہ اسی برائی کو وہاں دیکھے گا. جس نے ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی اچھا کام کیا، وہ اسی اچھے کام کو دیکھے گا. علماء اخلاق اور عرفاء مفسرین یہاں یہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ جس نے یہاں اچھا کام کیا وہ اس کے نتیجے کو دیکھے گا، جس نے یہاں برا کام کیا وہ اس کے نتیجے کو دیکھے گا. فرماتے ہیں کہ جس نے رتی برابر یہاں برا کام کیا وہ اسی برے کام کو وہاں دیکھے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہی چیز وہاں جا کر اپنی حقیقت کو دکھلائے گی، یہ بری چیز وہاں اپنی بری حقیقت کو دکھلائے گی، یہ اچھی چیز وہاں اپنی اچھی حقیقت کو دکھلائے گی. اور یہ بات آپ سب اللہ جانتے ہیں. اب لیلت الرغائب آئی، رجب کے مہینے کی پہلی شب جمعہ، اس میں نماز آئی ہے، 12 رکعت نماز ہے، 10 رکعت نماز ہے، مختلف نماز سلمان فارسی ہے. کیا روایت نے کہا کہ دیکھو جو لیلت الرغائب رجب کی پہلی شب جمعہ کو مغرب عشاء کے درمیان خدا نماز پڑھے گا، خدا طریقے سے جب وہ بڑھ جائے گا تو قبر میں گھبرائے گا جب انسان، اور آئزہ اقربا پتھر رکھ کر چلے جائیں گے، قبر کی تاریکی اور تنگی ہوگی. تو یہ نماز ایک خوبرو اور خوبصورت اور نورانی نوجوان دوست کی صورت میں آئے گی اور یہ کہے گی کہ گھبراؤ مت. مومن کہے گا تو کون ہے ایسا جو میری قبر میں میری مدد کے لیے آیا، میری دلجوئی کے لیے آیا، میری تسلی کے لیے آیا، مجھے تنہائی سے نکالنے کے لیے آیا، وحشت گھبراہٹ سے نکالنے کے لیے آیا. وہ نوجوان اور نورانی دوست کہے گا میں رجب کی وہ نماز ہوں کہ جسے تو نے شب جمعہ کو پڑھا تھا نماز کی صورت میں، تبدیل ہو کر دکھایا گیا قبر میں ایک خوبرو دورانی نوجوان کی صورت میں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم نے ذرہ برابر بھی جو نیکی کی تم اس کا نتیجہ دیکھو گے. تم نے دنیا میں کیوں نہ دیکھ پائے؟ پروردگار اسی دنیا میں دکھلا دیتا تاکہ مومن مزید اچھے عمل کو انجام دیتا تو آواز آئے گی کہ ہم نے مومنین کے بارے میں کیا کہا تھا. یوں محمود ایک تو یہ اپنے مال کا انفاق کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اولائے کا اعلیٰ حدب دل رکھتے ہیں، اولائے کا حکم مفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی کامیاب ہو کے. ان تمام خصوصیات کے ساتھ ہم نے ایک خصوصیت اور رکھی تھی جو ہمارے اور تمہارے رشتے کو مضبوط کر رہی تھی، خدا کے اپنے مطلب کے ساتھ رشتے کو مضبوط کر رہی تھی. وہ خصوصیت کیا تھی؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ. یعنی تمہیں کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، تم ہماری محبت اور اطاعت میں اس پر عمل کرتے رہو. تم ہماری اطاعت اور محبت میں اس پر عمل کرتے رہو. اور ایک مرحلہ یہ ہے کہ جنت جہنم کے چکر میں عبادت کی جائے، جنت اور جہنم کے چکر میں ڈرا جائے. کسی صاحب نے کہا کہ دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اب یہ مولانا کی حدیث بھی ہے تو وہ اس واقعے کو بیان کر رہے تھے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنت کے عذاب سے ڈر کر خدا سے بچتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنت کے لالچ میں نیک کام کرتے ہیں، اور وہ ساتھ کہنے لگے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مولانا کہ نہ ان میں گناہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ نیک کاموں کو انجام دینے کی طاقت. تو گناہ بھی نہیں کرتے کاہلی کی وجہ سے, نیک کاموں کو بھی انجام نہیں دیتے کاہلی کی وجہ سے. تو ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ کما لیتے ہیں, ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کاہلی ایک بڑا عجیب مرض ہے. درود سے محمد آل محمد. اطاعت الہی کے سلسلے میں کاہلی تساہلی, تساہل سستی, اس سے بچنے کے لیے معصومین نے مختلف دور میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب انسان دین خدا پر چلنا چاہتا ہے اس طرح سے کاہلی تساہلی اور کمزوری سے دور رہے. بہرحال یہ بات آ گئی میں نے کہہ دی. تو پروردگار عالم نے ایسے قوانین بنائے کہ دیکھو تم اس دنیا میں نہیں دیکھ پاؤ گے. پروردگار کیوں نہیں دیکھ پائیں گے؟ کہا انتقال تمہارا کیسے ہوگا؟ وہ ہنسی جو تم یہاں بہاتے ہو, تمہارے اور جہنم کی آگ کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ وہ قرار دے دے گا, بہت دور کر دے گا جہنم کو تم سے. تو پروردگار کیسے ہوگا یہ؟ پروردگار کہے گا دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ تم لوگ غیب پر ایمان لاؤ, یہ غیبی قوانین ہے. فکشم تم کا دتاس کا مسئلہ ہوگا کہ وہ حدیث اگر ہم تمہیں دنیا میں دکھا دیتے تو پھر تم اپنے علم کی بنیاد پر اس عمل کو انجام دیتے. ہم نے چھپا کر رکھا کچھ ایسی ہستیوں کو بھیجا کہ ان کی محبت میں دنیا والا انجام دو تاکہ تمہارے کھڑے اور کھوٹے کی بھی پہچان ہو جائے, ہمارا امتحان بھی ہو جائے, غیب پر ایمان بھی باقی رہے, رس میں بندگی بھی بجا لاتے رہو, ورنہ تم اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہمارے حکم کی بجا آنی تھوڑی ہوتی. تو یہ وجہ ہے فکشن پرت کا جتاغ انسان ہم نے آج تیری آنکھوں پر سے پردے ہٹا دیے. اب دیکھ تجھے جو دیکھنا ہے, اب دیکھ تو کیا دیکھ سکتا ہے, اب دیکھ کہ وہ جناب سیدہ صدیقہ کبرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کی اطاعت کی وجہ سے, جو رسول سے محبت کی وجہ سے فاطمہ سے محبت کرنے لگا, فاطمہ کی بارگاہ میں جس کا سر ہی نہیں قلب اور دل بھی تسلیم ہو گیا, اس نے کہا کہ میں سیدہ کے وجود کو مانوں گا, ان پر ایمان لاؤں گا, سیدہ جس سے ناراض اس سے میں ناراض, سیدہ جس سے خوش ہم اس سے خوش, سلم الرحم سالم رکھوں, محرم الرحم خارم رکھوں. وہ دیکھتا تھا کہ سیدہ ایک چکنی مٹی کے گھر میں رہتی ہے, نہ کوئی ساز و سامان ہے, نہ کوئی بہت بڑی اعلیٰ عالیشان زندگی ہے, نہ کھانے کے لیے گندم کی روٹی میسر ہے, نہ سواری کے لیے اچھا جانور میسر ہے, لیکن سیدہ کے ساتھ کم جدم کے ساتھ رابطے کو برقرار کیا. اب جب قیامت میں دیکھے گا سیدہ کے مقام اور عظمت کو تو وہاں پر دکھلایا جائے گا. اس دنیا میں پردہ ڈال کر رکھا گیا کہ کون محمد مصطفیٰ کی اطاعت اور محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور کون اپنے علم کی وجہ سے محبت کرتا ہے. جب قیامت میں آواز آئے گی یا آپ کا میشر حسو افسار فاطمہ بنت محمد, اے اہل محشر میں موجود, اے محشر کے میدان میں موجود لوگوں اپنی آنکھوں پر جھکا لو کیونکہ فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہے اور جناب سیدہ 70,000 بہشتی کنیزوں کے ساتھ اس سرعت کے ساتھ گزرے گی کہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار کے ساتھ. تو عزیزہ گرامی علماء نے بیان فرمایا کہ پلے صراط پر سرعت کے ساتھ گزرنے کا تعلق انسان کے عمل سے ہے. سیدہ کا عمل اتنا عجیب ہے کہ کوئی چیز سیدہ کی سرعت کی پیمائش ہی نہیں کر پا رہی. کنیزوں کو اپنے ساتھ لے کر گزر رہی ہے, یعنی وہ 70,000 بہشتی کنیزیں کہ جو بہشتی ہیں جنت کی حوریں ہیں, وہ بھی سیدہ کے ساتھ اس انداز سے گزر رہی ہے کہ جس انداز سے سیدہ گزر رہی ہے یہ طاقت دنیا میں دکھائی نہیں دے گی, یہ طاقت وہاں دکھائی دے گی. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں امتحان دے رہا ہے پروردگار کو, اس دنیا میں امتحان دینا ہے, اور امتحان ایسا ہے کہ دشمن بھی کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ حسن ابنانی کے مقابلے میں آپ حضرات جو کربلا گئے وہاں ایک مقام موجود ہے کہ یہاں پر ملاقات کی تھی ہمارے ساتھ میں سید شہدا کے ساتھ. واقعہ آپ سب کو پتا ہے, ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤ, گفتگو ہوئی, بیعت کر لو, بیعت نہیں کروں گا, وہ تمام واقعات جو آپ کے سامنے ہیں. ایک دفعہ سید شہدا نے کہا جو تواریخ کو ملتا ہے کہ تم نے ایک وصیت کی, سمجھانا چاہا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. کہا کہ فرزند رسول میں کیا کروں, مجھ پر قرضہ بہت ہے, اگر میں امیر کی بات نہ مانوں تو میرا قرضہ کون دے گا؟ کہا تمہارا قرضہ اس کی ادائیگی ضمانت دے گا. کہا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے تین بچے کفر میں ہیں, اگر آپ کے ساتھ آ جاؤں گا اور امیر کا حکم نہیں مانوں گا تو میرے تین بچوں کا کیا ہوگا جو کفر میں ہیں؟ کہا تمہارے تین بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں. کہا کہ لیکن رائے کی حکومت میں کیا کروں کہ اگر آپ کو بند کر دوں گا تو رائے کی حکومت مل جائے گی؟ اب یہ حسین انداری نے عجیب جملہ کہا اور یہ کہا کہ میری دعا یہ ہے کہ تجھے رائے کا کی ہو سرزمین کی گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہ ہو. اس شخص نے تبصر کیا سید شہدا کا, یعنی حسین انداری کا تبصر خدا کا تبصر, حسین کے ارادے کا تبصر خدا کے ارادے کا تبصر ہے. جب تک سمجھتے سمجھانے کی بات تھی سید شہدا سمجھاتے رہے, اگر یہ سنتا کھڑا رہتا سید شہدا سمجھاتے رہتے, لیکن جب بات تبصر کی آ گئی اب یہاں پر بات بدل گئی. کہا کہ اچھا میں رائے کی حکومت کا کیا کروں؟ کہا میری دعا یہ ہے خدا سے کہ تجھے رائے کی گندم کا اندازہ نصیب نہ ہو. اس نے تبصر کے انداز میں کہا فائندہ البر کفایت ہو فائندہ الشعیر کفایت ہو من البر, اگر گندم کا دانہ نہ ملے جو تو ہوگی نا. کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ حسین ابن علی سے. عزیزو نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ حسین خود 30,000 کے لشکر میں گرفتار ہے. عمر صاحب کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ حسین تمہیں اپنے انجام کا کچھ نہیں پتا, صبح تمہارے ساتھ کیا ہو اور کوفے میں جو میرے تین بچے موجود ہیں ان کی حفاظت کی ضمانت دے رہے ہو. عمر صاحب بھی جانتا تھا کہ حسین جو 30,000 کو کیا 30,00,000 کے لشکر کے درمیان اگر کھڑے ہو کر کہے کہ تیرے بیوی بچے کو کوفے میں ذمہ داری مجھ پر ہے تو سچ کہہ رہے اور اپنے وعدے کو پورا کریں گے. حسین ابن علی کے پاس سارو سوال کچھ نہیں, لیکن عمر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ اس پر قرضہ ہے, میرے قرضے کی ادائیگی کی میری ذمہ داری. پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ تم تو خود لشکر میں گھرے بیٹھے ہو, تمہیں کیا پتا کہ صبح تم کیا ہوگا, تم میرا قرضہ کیسے ادا کرواؤ گے؟ جانتا ہے کہ اس زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ سچی ہے اور وہ کر رہی ہے. اور کسی نے کیا خوب بات کی, اس نے کتاب کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد وہ سید الشہدا کا گرویدہ ہو گیا اور پنجتن کو بڑھنے لگا. اس نے جو میں نے توحید کے سلسلے میں بہت سی چیزوں کو مطالعہ کیا اور بہت سے لوگوں کی شخصیات کو دیکھا, لیکن جب میں نے حسین ابن علی کے واقعات کو پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ حسین ابن علی جس مکتب, جس مذہب اور جس اسکول آف تھاٹ کے تھے اس میں حقیقت ہے. اس سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ انسان جھوٹی بات کے لیے اپنی انگلی نہیں کٹوانے میں تیار ہوتا. حسین ابن علی نے اس انداز سے قربانی دی, یقیناً کوئی نہ کوئی حقیقت ہے, کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اس قربانی کے پیچھے, تبھی حسین ابن علی نے اس انداز سے قربانی دی. تو عزیزات گرامی, یہ جو ہم کبھی کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آزادانی سید الشہدا کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے, جب تک انسان اپنے اس ناقص عقل کے ذریعے یہ سوچتا رہے گا کہ آزادانی سید الشہدا کا اتنا اجر, ایک دفعہ بن زار الحسین یوم عاشورا ویظل باقیا عندہ, جو شخص عاشور کے دن حسین کی زیارت کرے گا اور سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک وہ گریا ازاری میں مصروف رہے گا, لقی اللہ عز وجل یوم یلقاہ ولہ ثواب الف حجۃ والف عمرۃ والف غزوۃ غزا مع رسول اللہ ومع الائمۃ الراشدین. جو شخص حسین ابن علی کی عاشور کے دن زیارت کرے گا, صبح عاشور کا سورج طلوع ہونے سے لے کر عاشور کا سورج ڈوبنے تک حسین کی قبر کے پاس گریا و زاری میں مصروف رہے, جب خدا سے ملاقات کرے گا تو اسے اپنے نامۂ اعمال میں دکھے گا کہ 2000 حج, 2000 عمرے اور 2000 جنگیں کہ جو اس نے رسول اللہ اور آئمہ معصومین کے ساتھ انجام دیے. ایک دفعہ انسان کہتا ہے کہ یہ لوگوں نے شاید جو شبیرت میں لکھ دیا روایت ضعیف ہے. روایت ضعیف نہیں ہے, آپ کی عقل ضعیف ہے. آپ توڑ ہی نہیں سکتے کہ حسین بن علی کی قربانی کیسی ہے. اس بے عقل اور بے شعور انسان کی سمجھ میں کیا آئے گا جو یہ کہے کہ جب آٹھویں امام ابن الحسن علی بن حسن رضا یہ فرمائے کہ اے شبد شبیب ہے شبیب کے بیٹے, اگر تم نے گریا کیا حسین پر حتی تزیل دموع کا علی خدیک کہ یہاں تک کہ تیرے رخساروں پر تیرے آنسو بہنے لگے ہیں تو تیرے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کے کہ حسین کی قربانی ہے کیسی. اگر سمجھنا ہے تو ان روایتوں کو پڑھیے اور دیکھیے کہ جہاں جب حسین ابن علی کا خون نالود بہ رہا ہے مادر حسین جناب سیدہ کے سامنے عالم خلد میں لایا جاتا ہے. بہار مردار کی روایت ہے کہ شہزادہ فاطمہ ایک چیخ بلند کرتی ہے, ایک چیخ مارتی ہے, ایک آواز نکلتی ہے فریاد اور بکا کی. اب سمجھ میں آیا کہ حسین کا غم ہے کیا. حسین کا کٹا ہوا سر نہیں لایا جاتا, وہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پہنچان بلند نہیں لایا جاتا, زخمی بلند نہیں دکھایا جاتا. فاطمہ زہرا کے سامنے حسین کا خون آلود پیراہن آتا ہے. شہزادہ فاطمہ چیخ بلند کرتی ہے. وہ ملائکہ کہ جو رکوع کی حالت میں ہے, وہ ملائکہ جو سجدے کی حالت میں ہے, وہ ملائکہ جو ذکر الہی سے ہٹتے نہیں ہے, ایک دفعہ فاطمہ کی چیخ سنتے ہیں اپنی عبادت کو چھوڑنے کے, اپنی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. غم اتنا بڑا ہے کہ اس غم کی تسلی اب فاطمہ کو سوائے رسول کے کوئی اور نہیں دے سکتا. حکم ہوتا ہے محبت, جاؤ فاطمہ کے پاس. حسین کا خود آلود پیراہن فاطمہ نے دیکھا ہے. فاطمہ بے کل ہو چکی ہے, گریے میں مصروف ہے. شہدت شہدت ایک عظیم چیخ فاطمہ کے حلق مبارک سے نکلتی ہے. رسول فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے جب کہیں جا کر فاطمہ کو سکون ملتا ہے, بس ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا بی بی سیدہ کی خدمت میں کہ بی بی واقعہ کربلا گزر چکا ہے, حسین کا پیراہن آپ کو دکھلایا جاتا ہے. آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہیں. فاطمہ کے پاس بابا رسول اللہ آتے ہیں. آئے ہمارا دل جل جاتا ہے. میں کہوں گا سیدہ آپ کے پاس تو رسول دینا تسلی دینے کے لیے آئیے ذرا میدان کربلا میں. آپ نے قمیض دیکھی حسین کی, ایک دفعہ تڑپ اٹھی. آئیے ذرا اپنی بیٹی زینب سے پوچھئے کہ کبھی عباس کے لاشے کو دیکھا, کبھی علی اکبر کے لاشے کو دیکھا. اور ایک وقت وہ آیا کہ ششماہی کے لاشے کو دیکھا. ایک وقت وہ آیا جب حسین کو زلجدہ پر سوار کیا. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ زلجدہ بغیر سوار کیا آیا. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب زینب کی آنکھوں نے منظر دیکھا کہ حسین کا سر نوک کی جیسا پر تھا. میں کہوں گا سیدہ آپ کے پاس تو بابا رسول اللہ آ گئے تھے نا, آپ کو گلے لگایا ہوگا, تعزیت اور تسلی دی ہوگی. لیکن ہائے افسوس, زینب کو کسی نے تسلی نہ دی. اور اگر تسلی دی تو تعزیتوں سے بھی گئی, اگر تسلی دی تو کوڑے سے بھی گئی. تماشے لگے اور حسین کے یتیم بچوں کے کاندھوں سے گوشوارے چھینی دیے گئے. اللہ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين كفروا وأن يعظم قدر من القادمون. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بآلك علمهم من الجن والمسلمين والقليل والآخرين. واغفر اللهم لنا وارزقنا العافية ووسع مزاقنا وطب الأعمال مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بعد والد مظلومية فاطمة زهراء كي قسم ديني يغدو من بلدان موجودة والإجارة 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 والإجارة. اولیاء اگر یہاں اس مجلس میں دس کردہ دار ہے, پریشان حال ہے, بے اولاد ہے, بے روزگار ہے, اس کو ملنے کا جلد از جلد مشکلات سے دور ہو. اور اولیاء ہماری اس بڑی عبادت کو جس نے بھی اس فرش اعظم کو بھی شامل, جس نے بھی جس انداز سے حصہ لیا, اولیاء اس کی ضرورت میں والا زبان کی بارگاہ سے شرط رقم جیسے سرفراز کر پروردگار ہمارے زمانے کے ملک سے خوشنود فرما پروردگار کے حق پاک میں زیادہ باب زمانہ کے تنگ مقدس میں اگر کسی قسم کا بھی غم بندو حوصل مدار ہے پروردگار باب زمانہ کے تنگ سے مقدس متحر سے ہر قسم کے حوصل مدار اور اندو کو دور کر دے پروردگار ہمارے باب زمانے کے تنگ مقدس کو ہر قسم کی خوشی شاد بند شاد کرنے سے ممنوع فرما دے پروردگار ہمیں امام زمانے کے انصار اور عوام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار سیدہ کی مظلومیت کی قسم دیتے ہیں کہ ایسی تعلیم صحت سلامتی کے ساتھ عطا فرما جس میں تیرے دین کے شکر تیرے دین کی خدمت کر سکیں آپ آزاد سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ ہم اور ایک مرتبہ ہم اللہ پڑھ کے سید جعفر نقوی کو بخش سلوات کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم